آپ کا اعتراض ہو جائے گا، کیونکہ حدیث صاف ہمیں ملتی ہے کہ پیارے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ آپ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ پڑھیں، حق ہے آپ کو زیادہ پڑھنے کا، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ نہیں یہی جائز ہے، جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اور اس کو کہا جائے کہ خارجی ہیں. امت کا اجماع ہے کہ یہ ہے، باقاعدہ ان کو خارجی کہا گیا ہے اس کے سٹ میں کہ خارجی، جانتے ہیں آپ جو جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یم تمرک من الدین مارقہ، ایک ایسا گروہ نکلے گا جو دین سے نکل جائے گا، ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے تیر کو مارا جائے تو جانور کو چھید کر کے نکل جاتا ہے اور اس میں خون یا گوشت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہے. تو اس وجہ سے اب وہ کہتے ہیں باقاعدہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے کو کتاب اللہ سنت رسول کا حامل کہتے ہیں یہ خارجی ہیں. یہ بھی بات جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی کو سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے. جاہل کہے تو الگ بات ہے، اللہ اس کو معذور سمجھے گا، لیکن عالم اگر کوئی بات جان بوجھ کر کے اور لبس الحق بالباطل لبس الباطل بالحق کر کے بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کا عذاب زیادہ بڑھ جائے گا. انہوں نے صاف کہا کہ یہ لوگ خارج از ملت ہیں، خارجی ہیں، کیونکہ یہ لوگ امت کے خلاف کر رہے ہیں، امت نے اجماع کر لیا ہے. اسی طرح انہوں نے باقاعدہ بغیر علم کے کہا ہے کہ یہ طرق تصوف جو ہیں، مختصر رہے گا لیکن بہت ہی جامع بات ہے، انشاءاللہ آپ لوگ یاد رکھیں، طرق تصوف نقشبندی، چشتی، سہروردی، یہ تو اپنے یہاں مشہور ہیں، اور چشتی، پھر دوسرے ملکوں میں تیجانی، مصر میں رفائی، سوریہ میں رفائی، یہ سب طریقتوں کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ سب طریقت صحیح ہیں اور اس پر سب عمل کرتے ہیں، اور یہ لوگ آ کر کے اس کا خلاف کر رہے ہیں خارجی لوگ. یہ باقاعدہ کیسٹ میں بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ مجمع علماء اور جمعیت العلماء میں کہا گئی ہے، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. اگر جاہلوں کی مجلس ہو تو کہا جائے کہ چھوڑو جانے دو، لیکن میں صرف اس وجہ سے کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھے باقاعدہ اعتراض اس طرح کا کیا، تو میں نے چاہا کہ اس کو ہم واضح طور پر بتاؤں آپ کو کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہاں سوف یسألون، پوچھے جائیں گے ہر ایک کے اوپر. اگر کوئی شخص کوئی کسی امام کا متبع ہو کر کے کہتا ہے کہ ہم انہی امام کے متبع رہیں گے، اس کی بنا پر کوئی اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ بھی غلط ہے. ہر چیز کو امت وسط بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس امت کو اس کو درمیانی طریقے اور درمیانی سوچ سمجھ سے سمجھنا ہے. غلو کسی طرح سے دین میں جائز نہیں ہے. اس وجہ سے جو شخص دین سے خارج کرنے کا حقدار ہے، واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب واضح کفر دیکھو تبھی کفر کا فتوا لگاؤ یا کفر کا حکم کسی پر لگاؤ. لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کفر اخاہ المسلم، جس نے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا فقد باء بکفرہ، اس کفر کے ساتھ وہ خود لوٹ گیا. یعنی اس کا معنی ہوگا وہ خود کافر ہوا، یہ بہت بڑی تحدید ہے، یا یہ کہ اس تکفیر کا گناہ اس کے اپنے سر لیا اس نے. تو کہنے کا مطلب تکفیر بھی آسان نہیں ہے. آدمی غلط کام کرتا ہے، اس کو اسی حد تک رکھیے جس حد تک اس کا غلط کام ہے. اگر واقعی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، قبر کو سجدہ کر رہا ہے باقاعدہ، قبر سے باقاعدہ مرادیں مانگ رہا ہے، تو اس کے شرک اور کفر میں کوئی شبہ نہیں. قرآن اور سنت اس پر گواہ ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الواحد القہار. لیکن قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. لیکن اگر یہی کام اللہ کے ساتھ کوئی شریک کر رہا ہے تو یہ ہے واضح شرک اور کفر. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص غلط کام کر گیا، کوئی معمولی، یہ خوارج کا طریقہ رہا ہے کہ جو بڑا گناہ کر دے، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، کسی نے زنا کر لیا، وہ کافر ہو گیا، خارج مخلد بالنار. یہ سب بدعتی عقیدے ہیں. کسی کو کافر کہنا، کسی کو دین سے خارج کہنا، یہ بھی غلط ہوا. اور الٹا کہتے کہ یہ لوگ ہمیں دین سے خارج کرتے ہیں. نہیں، دین سے خارج نہیں کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں تم نے تو سب کو دین سے سب کو جہنمی بنا دیا. حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی افترقت یہود و نصارا علی 72 علی 72 فرقہ، یہود اور نصارا 72 فرقے میں بٹ گئے، اور ہماری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تو کون فرقہ حق پر ہے؟ تو آپ نے وہی فرمایا کہا ما انا علیہ و اصحابی, جو طریقہ میرے پیارے رسول فرمائے, جو طریقہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے. کیا طریقہ رہا ہے؟ اب رہا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں نے غلط کام کیا, اس کے لیے جہنم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. امت کا یہ فیصلہ ہے, علماء امت کا, کہ اگر واقعی حرام چیز کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ کافر ہو گیا, اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن اگر غلطی سے اس نے کسی کو قتل کر دیا, اس کے قتل کو حلال نہیں سمجھتا ہے, لیکن ہوائے نفس, خواہش نفس کی بنا پر دشمنی میں اس کو قتل کر دیا, تو امت اہل سنت والجماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر اس نے اخلاص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے, دوسرے اعمال کیے ہیں, تو اس قتل کی سزا بھگت کر کے اس کو جنت میں جانا ہے. اسی وجہ سے بعض احادیث میں آئے لا يدخل الجنة قطات, لا يدخل الجنة منان, لا يدخل الجنة نمام. نمام شغل خور, غیبت کرنے والا, وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. لا يدخل, یہ مطلب نہیں لینا چاہیے اس کو, کیونکہ تمام احادیث کو ملا کر کے نکالا جائے گا کہ پہلے وہلے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہ کر دیں, یا یہ کہ اس کو اس کا بدلہ جہنم میں ڈال کر کے نہ دے دیں, پھر جہنم سے نکال کر کے, جیسا کہ آیا ہے کہ ایسے عصات گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر کے جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہوگی, اس میں غوطہ دیا جائے گا, ان کے چمڑے ایک دم جل کر کے خاک ہو گئے ہوں گے, پھر وہ اگ جائیں گے. حدیث میں آیا ہے کہ اگ جائیں گے, اس کے بعد پورے کامل بن کر کے پھر جنت میں جا کر کے داخل ہوں گے. یہ ہے مطلب. تو اگر کسی شخص کو کہا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلہم فی النار الا واحدہ, تمام فرقے جہنم میں ہوں گے الا ایک, اگر پورے طور پر کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کیا ہے تو انشاءاللہ وہ جہنم سے مطلق دور رہیں گے. لیکن اگر دوسرے کے بارے میں کسی نے کہا کہ بعض اعمال کی بنا پر جہنم میں جائیں گے, تو یہ نہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. یہ پیارے رسول کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. بڑے گناہ کا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو جہنم میں داخل کر کے پھر جنت میں داخل کرے گا, اور مطلق ان کے تمام اعمال کو برباد نہیں کرے گا, ملیہ میٹ نہیں کرے گا, الا یہ کہ اگر شرک کیا ہو یا کفر کیا ہو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. آپ کو بھی اسی بات کی وحی کی گئی ہے, آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی وحی ہم نے کی ہے. لئن اشرکت, اگر آپ نے, آپ کا درجہ بہت کچھ بڑا ہے ہمارے یہاں, اگر آپ نے, یہ پیارے رسول کو مخاطب ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کہہ دیجئے لوگوں سے, ہر ایک سے فردن فردن لئن اشرکت. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کو یہ خطاب نہیں ہوگا, لیکن ایک چیز ایسی کہی جاتی ہے, آپ تم ہمارے بیٹے ہو اگر ایسی بات کرو گے تو ہم ایسا کر ڈالیں گے. پیارے رسول نے خود کہا ہے جب فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی, لوگوں نے سفارت کرنا چاہیے کہ پورے قبیلے قریش کی ناک کٹ جائے گی ان کے ہاتھ کٹنے سے, ایک ہاتھ کٹے گا سب کی ناک کٹ جائے گی. انہوں نے کہا سفارت کر کے کسی طرح ہاتھ نہ کٹنے کا فیصلہ کراؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے کہا کہ پیارے رسول کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ اسامہ حب رسول اللہ, اسامہ ابن زید. جا کر کے انہوں نے سفارت کی تو پیارے رسول نے کہا اتشفو فی حد من حدود اللہ, آپ بار بار کہتے رہے کہ اللہ کے حد میں تم, اللہ کی سزا میں تم سفارت کرتے ہو. لو ان فاطمہ بنت محمد انصرفت, بخاری شریف کی روایت ہے, لو ان فاطمہ بنت محمد انصرفت, اگر فاطمہ میری بیٹی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹتا. اسی طرح پیارے رسول کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے, آپ کا درجہ بہت کچھ بڑا, آپ افضل الرسول خاتم الرسول, فرض کر لیجئے اگر آپ سے بھی یہ شرک سرزد ہو گیا تو تمام اعمال بات ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ اگر آدمی نے گناہ کیے ہیں تو اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ وہ پہلے ہی درجے میں رحمت کر کے, معاف کر کے جنت میں داخل کرے, اور اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے چاہے تو اس کی سزا دے کر کے جہنم میں پھر داخل کرے. تو جو اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کلہم فی النار الا واحدہ, تو الا واحدہ کا مطلب ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب 70,000 داخل ہوں گے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, کچھ ایسے ہوں گے جو ان کا حساب کتاب ہوگا لیکن وہ الحمدللہ جہنم میں نہیں جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، وہی جو پورے طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیے ہیں، لیکن اگر انہیں سے کچھ غلطی ہوئی تو وہ جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں وہ پورے طور پر جہنمی ہی ہو گئے، یہ کہنا غلط ہے. اسی معنی میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو پوری امت کو انہوں نے جہنم میں داخل کر دیا، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں دہشت گردی میں کہ اس حدیث کو بیان ہی نہ کرو. یہ حدیث اتباع سنت کے باب میں بیان کی جاتی ہے آدمی کو ابھارنے کے لیے کہ چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے معاملے میں پیارے رسول کا نقش قدم ڈھونڈو. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں اور نام نہیں لینے کا گوارا کرتے ہیں، آمنہ کا لال کہتے ہیں اور حبیب اور مشتبہ اور احمد مشتبہ اور مدنی اور مکی اور یہ سب کہہ کر کے نام لیتے ہیں. احترام کا تقاضا بہت ہی مبارک اور مقبول، لیکن سب سے بڑا تقاضا یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ ہے محبت کا میرے تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ میں بھی تم سے محبت کروں گا، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت دین فطرت پر پیدا کیا ہے. دین فطرت وہی ہے جو انبیاء لے کر کے آئے اللہ کی طرف سے. جس طرح پیارے رسول فرماتے ہیں جس طرح جانور بچہ جنتی ہے، جانور مادہ جانور بچہ جنتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ناک کٹا رہتا ہے، اس کی سینگ ٹوٹی رہتی ہے، نہیں سالم ہوتا ہے. لیکن لوگ کان چیر کر کے یا اس میں کچھ خاص نشان دیوتا کے نام ڈال کر کے، جیسے کہ اس زمانے میں تھا بحیرہ، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا من ولا حام، یہ سب خاص انواع کے داغ وغیرہ ڈال کر کے جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے دین فطرت کے لیے، اسی طرح جیسے ایک جانور پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو، لیکن لوگ اس کا کان کاٹ کر کے اس کو داغ کر کے عیبدار کر دیتے ہیں. اسی طرح لوگ ان کو عیبدار کر دیتے ہیں، غلط قسم کے لوگ غلط راستے دکھا کر کے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی کھینچا، لکیر کھینچی، لائن کھینچی، اور آپ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے داہنے اور بائیں کئی خطوط کئی لکیریں کھینچی اور کہا ارا کل واحد منھما الشیطان، ہر ایک راستے پر شیطان ہے اپنی طرف بلا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کوشش ہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ ہم بھٹکیں، شیطان کے قبضے میں آئیں یا شیطان کے دھوکے میں پڑیں، لیکن کوشش ہونی چاہیے اپنا مطمئن نظر نصب العین آنکھ کا کے سامنے کا جو نشانہ ہو یہی ہو کہ ہمیں کتاب اللہ سنت رسول لینا ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو ایک بڑے سے بڑے جاہل کے اوپر واجب ہے کہ وہ کتاب اللہ سنت رسول کا مسئلہ پوچھے، عالم کے لیے واجب ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول کا مسئلہ نکال کر کے بتائے. اور یہ جائز نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں فلاں مذہب کے تم ہو تو فلاں مذہب کا یہ فتویٰ ہے، نہیں. شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس کے خلاف نس نہ ہو تو فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کے خلاف نس ہے تو کسی حالت میں جائز نہیں کہ وہ اس کا فتویٰ دے. ہمارے خیال سے ہماری بات واضح ہے انشاءاللہ، ہم ایک واضح بات کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ائمہ کے احترام کے ساتھ ساتھ انہی کے قول پر عمل ہو رہا ہے. امام احمد نے یہ کہا، اسی طرح امام بوہنی پر آپ دیکھیں کتاب میں ابن عابدین وغیرہ میں کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے. کسی نے کہا یعنی گرامر اور قواعد کا خون کر کے قتل کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، امام صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ملے تو اس کو لے لو میرا قول چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ صحیح احادیث کی روشنی میں کہا ہے، یہ کہتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ معنی لے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اذا کا معنی کیا ہوا اور صحا کا مذہب کا معنی کیا ہوا اور فا شرطیہ اس کا معنی کیا ہوا، اس کو دیکھ کر کے اگر آپ اس کا معنی نکالیں گے تو یہ معنی ہرگز نہیں نکلے گا. کسی نے گزشتہ ہفتے پرچہ دیا تھا، کہا کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میرا صحیح حدیث کا مذہب ہے، جو کچھ کہا ہے وہ صحیح حدیث کو لے کر کے ہم نے وہ کہا ہے وہی میرا مذہب ہے. اور لیکن پیارے امام نے دوسرے جگہ پر بار بار تاکید کر کے کہا ہے، آپ دیکھیے لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا، تو اب مطلب یہ نہیں ہو رہا ایک قول کو دوسرے قول سے ملانے سے پھر مطلب واضح ہوتا ہے. کہتے لا يحل لأحد، کسی کے لیے حلال نہیں، ان يأخذ بقولنا کہ ہمارے قول کو لے، من اين ما لم يعلم، جب تک اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے کہاں سے اس کو لیا ہے، کس آیت اور کس حدیث سے لیا. دیکھیے کتنی سخت بات کہی ہے. وہ پھر روایت دوسری روایت حرام ان حرام ہے اس شخص پر جو میری دلیل کو نہ جانے، ان یفتی بکلامی، وہ میرے کلام کو لے کر کے اس کا فتویٰ دے. فَإِنَّنَا بَشَر، کیونکہ ہم بھی بشر ہیں، نَقُولُ الْيَوْمَ قَوْلًا وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا، آج ایک بات کہہ کر کے کل اس سے ہم لوٹ سکتے ہیں، اور آج ایک رائے ہمارے ذہن میں آئے گی تو کل اس کو ہم غلط سمجھ سکتے ہیں. اس وجہ سے ہماری بات کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تولو. یہ تمام ائمہ کا قول ہے. اسی طرح امام احمد کہتے ہیں، جس کو فضل بن زیاد اور ابو طالب ان کے تلامذہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں نظر تو فی المصحف، امام احمد کہتے ہیں نظر تو فی المصحف، کلام پاک میں میں نے غور و فکر کیا، نظر دوڑائی، فوجدت طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے پیارے رسول کی اطاعت پر لوگوں کو ابھارا ہے 33 آیتوں میں. ثم جعل یتلو، پھر امام احمد ایک ایک آیتوں کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتے رہے. انہوں نے یہ بھی اس آیت کی تلاوت کی، فلیحذر الذین یخالفون عن امری، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو فتنہ آ لگ جائے. فذکر من قولی، تو انہوں نے فرمایا امام احمد نے اسی فتنے کی تفسیر کی، الشرک، یعنی وہ ایک قول چھوڑیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک میں مبتلا ہو جائیں اور شرک ان کو دین ہی سے نکال ڈالے. فیہلک، پھر وہ ہلاک ہو جائیں. ثم جعل یتلو، فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم، آپ کو فیصل نہ مانے، فیما شجر بینہم، ہر اس چیز میں جو جن میں ان کا اختلاف ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً، پھر جب پیارے رسول کا فیصلہ مل جائے ان کو تو اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں. شر انشراح صدر، کھل کر کے کھلے دل سے اس کو قبول کر لیں. مما قضیت، جس کو آپ نے فیصلہ جس کا کیا ہے، وہ یسلم و تسلیمہ، اور سر تسلیم پورے طور پر جھکا دیں. اس کے برعکس مسئلہ ہے، نہیں لیتے، کہتے ہیں یہ تو حدیث ان کی ہو گئی، ہماری نہیں حدیث ہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. آپ سے سوال ہے، جو وضاحت طلب ہے کہ احناف ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، اس میں صداقت کہاں تک ہے؟ امام اعظم عمر میں بڑے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمت ہے. بہرحال سب سے پہلے امام چاروں اماموں میں سے وہی رہے ہیں، اس وجہ سے شاید ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. سب ائمہ ہمارے عظیم ہیں الحمدللہ. جو آدمی جدہ سے عمرہ کرنے آئے تو کیا اس پر طواف الوداع کرنا ضروری ہے؟ یعنی عمرے کے بارے میں، حج کے ساتھ جو عمرہ ہو رہا ہے، گویا حج کر رہا ہے، تو حج کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے، وہ طواف وداع اس میں واجب ہے. واجب ہونے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے چھوڑ گیا تو اس کو آ کر کے، اگر امکان ہے تو آ کر کے طواف وداع کرے، نہیں امکان ہے تو کم سے کم اس کا فدیہ مکہ بھیجے. اس کا فدیہ ایک بکری ذبح کرنے کا پیسہ، یا بکری بھیجے وہ مکے میں ذبح ہو، یہ ہے. لیکن عمرے کے بارے میں مستحب ہے، یعنی یہ کہ پیارے رسول نے اس کا امر نہیں دیا ہے جس طرح نماز، جس طرح حج کے بارے میں دیا ہے. اس وجہ سے افضل یہ ہے کہ وعدہ کر کے جائے، اگر نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں، اور نہ کوئی کفارہ فدیہ. میں ہر جمعہ کو عمرہ کے لیے جدہ سے آتا ہوں، کوئی حرج نہیں، اگر آپ جدہ سے آتے ہیں، جدہ میں مقیم ہیں، تو ہر جمعے کو آ سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک جمعہ کو والد صاحب کے لیے اور دوسرے جمعہ کو والدہ صاحبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کرتا ہوں، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا میں ایک عمرہ کر کے دونوں کا ثواب، نہیں، ایک عمرہ کا ثواب ایک آدمی کے لیے، رہا یہ کہ آپ ان کے لیے دعا کریں دونوں کے لیے ہر جگہ، ایک عمرے کا ثواب ایک کے لیے. میں ہر روز 10 نوافل پڑھ کر کے ان کا ثواب اپنے والدین کو بخش دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے نیت حسنہ اور والدین کی خدمت کا. لیکن یہ چیز مشروع نہیں ہے، جو چیز پیارے رسول نے اپنی شریعت میں نہیں رکھا کہ کوئی نماز پڑھ کے کسی کو بخشے، وہ صحیح بات نہیں کہی جائے گی، یہ صحیح عمل نہیں ہوگا. اس وجہ سے آپ اپنے لیے نوافل پڑھیں اور ان کے لیے ہزاروں دعائیں کریں، یہ عمل درست نہیں ہے. کوئی حدیث ایسی ہے جنت میں کہا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک جماعت کالی پگڑیوں والی ہوگی جب ساری دنیا کے کفار مل کر جنگ کریں گے؟ یہ شاید تازہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، تازہ تازہ، بالکل گرم گرم ابھی ہے. تندوری حدیث معلوم ہوتی ہے، اللہ خیر کرے، یعنی اللہ. لیکن اس قسم کی جنگوں کو فتن اور ملاحم میں پیارے رسول نے ان کی اطلاع دی ہے کہ آخر زمانے میں بہت کچھ جنگیں ہوں گی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی. اس عام صحیح حدیث میں یہ داخل ہے, حقیقت یہ ہے. اچھا, اور کچھ مسلمان بھی کفار مل کر جنگ کریں گے اور کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ دیں گے, ان میں سے جو باقی بچیں گے وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر. نہیں, امام مہدی والی جنگ دوسری ہے, وہ اس کے بارے میں کچھ اور علامتیں ہیں.
کالی پگڑی والی,
کالی پگڑی کا ذکر نہیں ہے. مل کر دوبارہ کفار کو مٹائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, اس پر ایمان ہے کیونکہ صحیح احادیث میں ہے. رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ زیادہ کرتے ہیں اور اسے رجبی کا نام دیا گیا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں. ائمہ اعظام نے رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ رجب کی غیر رجب پر کوئی فضیلت نہیں ہے, نہ عمرے کی اور نہ کیا نام ہے روزے کی, اور نہ 27 رات کی. کوئی تعین ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور آپ کا اسراء اسی تاریخ کو ہوئی تھی. اسراء اور معراج اسی تاریخ کو, یہ صحیح ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے اس رات کو خاص عبادت کے ساتھ مخصوص کرنا اور خاص طور پر اکٹھا ہو کر کے ذکر اذکار, یہ بھی بدعت ہے. اور آپ ہر رات دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ روزانہ اترتے ہیں, قبول کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے وطن سے آیا بغیر احرام کے, جبکہ وہ مکہ مکرمہ میں بھی ہی مقیم ہے, کیا اس پر کوئی دم واجب ہے؟ اگر وہ پہلی بار آ رہا ہے عمرے کی نیت سے, صرف عمرے یا حج کی نیت سے بغیر احرام کے داخل ہوا, تو اس پر دم واجب ہے. لیکن اگر اس نے عمرہ کر لیا, حج کے زمانے میں آیا, حج نہیں کرنا چاہتا مان لیے, تب بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے عمرہ. چاہے تو عمرہ کرے, چاہے نہ کرے, کیونکہ ایک عمرہ جو فرض ہے زندگی میں ادا ہو گیا, اب حج اس کو کرنا ہے. حج کے وقت وہ احرام باندھے. مقیم مکہ اپنے مرحوم والد کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہے, مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر نیت کر سکتا ہے. جی ہاں, مسجد عائشہ سے یا کسی طرف کے ہوں, مکے کے کسی طرف سے بھی خارجی حدود حرم احرام باندھ سکتے ہیں. مسجد عائشہ کی کوئی قید نہیں. وقت کی کمی کے پیش نظر وضو کے دوران اگر ایک دفعہ کلی کی جائے اور ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے, بشرطے کی تمام اعضا کو پانی پہنچ جائے, تو خاص طور پر آج کل جو نلکیوں سے ٹوٹیوں سے جو وضو کی جاتی ہے کیا جاتا ہے, تو وہ بہرحال ایک مرتبہ کافی ہوگا. پیارے رسول نے کم سے کم ایک ایک مرتبہ دھویا ہے. شرط ہے کہ تمام اعضا کے تمام اجزاء کو پانی پہنچ جائے, کوئی حرج نہیں ہے. پیارے رسول نے ایک ایک مرتبہ بھی کیا ہے, دو دو مرتبہ اور تین مرتبہ. تین مرتبہ سے زیادہ اسراف ہو جائے گا. غسل جنابت کے لیے تمام جسم پر ایک دفعہ پانی بہانے سے کیا غسل جنابت صحیح ہوگا؟ اگر پانی پورے جسم پر پہنچ جاتا ہے تو صحیح ہے. کپڑا باندھ کر یا نیکر پہن کر نہاتے ہوئے شرمگاہ تک پانی پہنچانے کی غلط سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا یا ملنا, کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں, اگر کپڑے کے اوپر سے نہیں ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. کپڑے کے اوپر سے ہے تو وضو نہ ٹوٹنے کا بعض علماء نے کہا ہے, لیکن مسئلہ احتیاطی ہے. افضل یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت لگے گی, آپ وضو کر لیا کریں, نیا اچھا ہے, چاہے کپڑے کے اوپر سے ہو یا کپڑے کے نیچے سے ہو. حفظک اللہ نفع مثل مسلم آباد. فہمت من کلامک الذی لا یخالف القرآن و حدیث المصطفى و اقول السلف والحمد لله و ذلك في عدم التعصب لغير رسول. اما سؤالي ما هي كتب الفقه التي يجب على المبتدي دراستها حتى لا يتعصب لمذهب من المذاهب. یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی بات پتہ نہیں کیسے سمجھا, بہرحال آیت اور قرآن کے مسئلے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن سنت ہی کو لینا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ کون سی ایسی فقہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے جس میں کسی مذہب کا تعصب نہ ہو, اس کو پڑھا جائے. حقیقت یہ ہے کہ بہت سی کتابیں, خاص طور پہ احادیث کی کتابیں جو فقہ پر لکھی گئی ہیں, بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام, اسی طرح منتقا جو یہاں پڑھی جاتی ہے جس پر نئے لوتار ہیں, لیکن تفصیلی طور پر احکام پر اس طرح کے مذاہب ہی کی کتابیں ہیں, تو اس کو آپ پڑھیں. یجب علیک ان تقرا ای کتاب من کتب المذاہب بشرط ان یکون المقری والمعلم ينبه على ما ليس فيه من الاحاديث الصحيحه والمسائل الصحيحه. مثلا نجد في كتب الحنابلة انه لا يجوز للانسان ان يستقبل النيرين الشمس والقمر في حالة البول والبراز, هذا ليس له اصلا. فاذا مر على هذا بجانب المسائل الصحيحه ينبغي للمعلم وللاستاذ وللمدرس ان يوضح ان هذا ليس له دليل, ولذلك كتاب أسفل سبيل في معرفة الدليل لشرح أو لتفصيل مسائل وتدليل مسائل زاد المستنقع مستقنع أحسن كتاب. نعم. کسی جماعت کا نام لینا صحیح نہیں ہے، بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہم پورے طور پر کتاب سنت پر ہمیں ہیں، وہ غلط رخ اختیار کر سکتے ہیں وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے، اور امت کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی تصحیح کرتے رہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی مولانا ثناء اللہ امرتسری، جن کو جماعت اہل حدیث کا بہت بڑا عالم کہا جاتا ہے، ان کو بعض علماء نے کافر بھی کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ آیت کی تاویل کرتے تھے. تو اسی میں لوگوں کی تصحیح عقیدہ کی بات ملے گی. اگر یہ کہا جائے اتنے بڑے عالم ان کو غلط نہ کہا جائے، نہیں، ادب کے ساتھ غلطی کو بیان کیا. کافر نہیں، کافر کی حد تک ان کی بات نہیں تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس کفر کا فتویٰ دیا اور دوسرے لوگوں نے بھی ہوا دیا جو ان کے مخالف تھے، تو اس میں 30 علماء کا فتویٰ اور دستخطیں ہیں کہ یہ کافر ہو گئے. آپ کو معلوم ہوگا قصہ کہ اس زمانے میں انگریز لوگ پادریوں کو لا کر کے کیا نام مناظرہ کراتے تھے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، اور اس وقت کھڑا کر رکھا تھا اس کو بھی، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی، اور باقاعدہ گرم تھا مناظرے کا بازار. مولانا امرتسری آخر میں مناظرہ ہو رہا تھا، لوگوں نے ان کو بلایا نہیں. آخر میں یہ ہوا کہ نہیں، بس وہی آئے تبھی مارکا سر ہوگا. جب مولانا امرتسری آئے تو اس پادری نے کہا کہ دیکھو یہ کتاب ہے، کس نے لکھی ہے؟ مسلمانوں نے. اس پر فلاں 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 عالم کے دستخط ہے کہ تم کافر ہو. ہمارا مناظرہ تو مسلمانوں سے ہے اور کافر سے ہمیں مناظرہ نہیں کرنا ہے، تم نکل جاؤ. مولانا امرتسری نے ہنس کر کے کہا کہ اتنے بڑے علماء سب بیٹھے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں پادری صاحب کہ ایک کافر اگر دین اسلام میں داخل ہونا چاہے تو کیا کہے گا؟ بولیے، آپ بولیے. کہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے کہتے ہیں ہم علل اعلان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب مسلمان ہو گیا کہ نہیں؟ آئیے مناظرہ کیجیے. تو کہنے کا مطلب میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کی صحت، ذہن کی صحت اور سوچ کی صحت کے لیے غلط جگہ پر نبض غلط نبض پر ہاتھ رکھ کر کے بتایا جائے کہ یہاں غلطی ہے، یہی واجب ہے مسلمان کا. امر بالمعروف کا تقاضا یہی ہے، لیکن یہ کہ عقیدت میں ان کو بہت اونچے بنا کر کے کہ کیوں انہوں نے غلط آیت بھی پڑھ دی تو اس کو غلط نہ کہا جائے، تو یہاں گویا سمجھ لیجئے ذہن مریض ہے اور فکر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو کوئی بھی ہو اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے بھائی تم تو کم سے کم اپنے کو دعوی دار کہتے ہو کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، کیوں سنت کے خلاف کر رہے ہو؟ اس پر زوردار تازیہ نہ لگانا چاہیے. اگر کوئی اپنا دعویٰ ایسا نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر تو تازیہ ہلکا پڑے گا، لیکن اس پر تو زوردار پڑے گا. جناب میں نوکری کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، آنے کے ساتھ جی سب سے پہلے میں نے عمرہ ادا کیا، جزاک اللہ خیر. عمرہ ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے بالوں کی صرف ایک لٹ کاٹ دی. کیا یہ درست کیا؟ آپ نے درست نہیں کیا، لیکن درست نہ کر کے بھی آپ کا عمرہ یعنی ظاہری طور پر کہا جائے کہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص عمرہ صحیح کر کے اور جان بوجھ کر کے بال اکھاڑ لے تو وہ عمرے سے نکل گیا، کیونکہ عمرے کے شرط کے خلاف کر دیا اس نے. لیکن قصر جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس کا، اور دعا فرمائی ہے حلق کرنے والے پر، دعا فرمائی ہے، اس دعا سے بہت بڑی محرومی رہی. جی اس کو قیاس کرتے ہیں شافعیہ کے قول پر کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے سروں کا مسا کرو، تو کہتے ہیں دو تین بال چھو لیا تو سر کا مسا ہو گیا. حالانکہ سر صرف یہ نہیں ہے، حقیقت میں اگر عربی اعتبار سے بھی لیا جائے تو سر تو پورے کا ہے. اسی کی تفسیر پیارے رسول نے فرمائی ہے کانا یبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما الى قفاه ثم يرجع بهما، یہ ہے سر کا مزہ. لیکن کہا دیا گیا کہ نہیں، اگر ایسے چھو دیا دو تین بال بھی چھو گئے تو وہ مسا ہو گیا. اسی پر قیاس کر کے کہتے ہیں دو تین بال بھی اکھاڑ دیا یا کاٹ لیا تو یہ بدعت بہرحال یہ پھیلی ہے لوگوں میں. کیا کسی بچے کا نام ابو بکر صدیق رکھا جا سکتا ہے؟ ابو بکر رکھیں، صدیق رکھنے سے تزکیہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے علماء نے اس کو جائز کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ ہر وہ نام جس میں یہ ہو کہ آدمی اپنے کو بہت بڑا بنا رہا ہے یا اپنے طرف سے اپنے کو پاک بنا رہا ہے، تو فلا تزکو انفسکم اللہ کے قول کے خلاف پڑتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی جن کا نام برہ تھا, برہ کے معنی بہت نیک, تو ان کا نام بدل کر کے آپ نے فاطمہ رکھ دیا. جناب میں جامع میں جموں میں, اچھا اچھا جموں میں رہتا ہوں, عمرہ ادا کرنے کے لیے مجھے احرام کہاں سے لگانا ہوگا؟ احرام آپ جموں گھر سے نکلتے ہو, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ جو شخص میقات اور حرم کے درمیان ہے, یعنی مدینے سے کے بیچ سے حرم تنعیم تک آپ کہیں بھی ہوں گھر سے باندھ سکتے ہیں, آگے آ کر کے تھوڑا سا یہاں تک کی تنعیم سے بھی آ کر کے باندھ سکتے ہیں. بال کٹوانے ضروری ہیں, وہ ایک رکن ہے اس کا عمرے کا. اکثر و بیشتر لوگ قرآن آیات کے خاتمے کے بعد کہتے ہیں صدق اللہ العظیم, کیا یہ عمل اللہ کے رسول و صحابہ سے ثابت ہے؟ جب آپ نے اللہ کے رسول و صحابہ سے پوچھا تو کھل کر کے یہ کہا جائے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے. پیارے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ پڑھو کچھ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن اتر رہا اور آپ پر پڑھوں, تو پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنو. تو پڑھنے لگے تو کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فکی فیضا جی نا من کل امت بشہید, وہ دن کیسا ہوگا, وہ وقت کیسا ہوگا کہ ہر امت کے گواہ ہم لا کر کے پوچھیں گے کہ نبیوں نے تمہارے کس طرح پہنچایا. فکی فیضا جی نا من کل امت بشہید و جی نا بکا اللہ شہیدا, آپ کو آپ کی امت پر اور امت کو آپ کے اوپر ہم شہید گواہ